الشعرية رحمة للعالمين وأمير المؤمنين وسيدة النساء العالمين بلند ترسل. سورة الفاتحة. دفعة سورة فاتحة وكم دفعة سورة إخلاص. سيد محمد أسد عباس ابن سيد سرتاج حسين والسيد شميم رضا نقفي ابن عين الحسن سيد زهين رضا نقفي ابن عين الحسن سيد حسين رضا نقفي ابن عين الحسن. بعد كنا نسمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحصي نعمه العبدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا معد موجود ولا أجل معدود فطر الخلائق قدرتي ونشر الرياح برحمتي. الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتمة لأنبيائه والشاهدة على خلقه والشفيعة إليه والمكينة لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأب القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرضه روحي وأرواحنا الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. صلوات مجالی سے محرم آج 20 محرم آخری میرا آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس سال کا خطاب زندگی رہی ہے توفیق شامل حال بھی تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے کبھی کسی بھی بہانے عنایت اگر یہاں ڈاکٹر ناہید کی طرف سے ہوئی انہوں نے یاد رکھا جب آپ لوگوں کی محبت نے مجھے بلایا میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے حاضر رہوں گی. آج میں چاہ رہی تھی کہ پورے ٹاپک کو کسی طرح دے دوں. بہت ساری امانتیں بہت ساری باتیں جو اس ممبر کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے مجھے آپ کے حوالے کرنی ہے اور میں راستے سے ہی جب سے آ رہی ہوں بہت ساری ترتیبیں ذہن میں رکھی ہیں. آپ لوگ ایک ہیوی ڈوز کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے دلوں کی نرمی ہے آپ کے دلوں کی گرمی ہے محمد والے محمد سے اس کا حق یہ بنتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ محبت زیادہ سے زیادہ ہدایت کا سبب یا ذریعہ بن سکوں. خداوند کریم ہمیں وعدہ کر رہا ہے ان الشیطان لکم عدو شیطان تمہارا دشمن ہے فَاتَّقَدُوا وَعَدُوا تم بھی اسے دشمن سمجھو اِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ بے شک اس کی پوری جماعت تمہیں دعوت دے رہی ہے لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ کہ تم ان کے ساتھ اس کی پوری جماعت کے ساتھ اصحاب السعیر یعنی جہنم والوں میں بن جاؤ. اور یہاں تک کہ کبھی قرآن انسان کو زیادہ اس سے آگاہ کرنے کے لیے اس طرح سے خطاب کرتا ہے انما یرید الشیطان شیطان کا تو ایک ہی ارادہ ہے ان یجعل بعضکم عدوا للعدو کہ تم میں سے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں. والبغض والعداوة وہ چاہتا ہے تمہارے دل میں بغض کو ڈال دے اور دشمنی کو ڈال دے. شیطان کا ارادہ اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں. اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے شیطان اپنے رحمان رحم کرنے والے اور مہربان خدا کے سامنے نافرمان رہا ہے. ان شیطان علی رب ہی کفورا وہ اپنے رب پالنے والے کے سامنے ناشکرا رہا ہے. وہ خدا مہربان بن کے اس کے سامنے آیا اس نے نافرمانی کی. وہ پروردگار رب بن کر پالنے والا بن کر اس کی زندگی کے تمام چیزیں اسے مہیا کرنے والا بن کر اس کے سامنے آیا رب آیا کفورا اس نے کفر کیا ناشکری کی اپنے منہ کو پھیر دیا. پس خدا کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین وہ تمہارا ایک کھلا دشمن ہے. وہ واضح طور پر اپنی دشمنی کو کر رہا ہے. اور ایک راستہ جو انسان کو اس دشمنی سے نکال سکتا ہے ان یعبدونی میری عبادت کرو ھذا صراط مستقیم بے شک خدا کی عبادت ہی سیدھا سچا راستہ ہے. بہت آسان سے الفاظ میں خدا نے انسانی زندگی کے تمام راہوں کو واضح کر کے رکھ دیا. آسان آسان سی آیات ہیں آسان آسان سا ترجمہ ہے جو ہر انسان کو سمجھ میں آتا ہے. خدا کہتا ہے ان یعبدونی میری عبادت کرو ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا سچا راستہ ہے جو تمہیں ہدایت اور تکامل کی طرف لے کر جاتا ہے. پس مومنات اسی لیے آپ کے گوش گزار اس شخصیت کے حضرت شیطان کے کہ وہ کس طرح خدا کی درگاہ سے راندہ ہوا اور جاتے جاتے اس نے انسان کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کیا کیا اپنا امراض لیا اور اس کے ساتھ ہی جب وہ گیا ہے تو زمین پر اس کی علامات اس کی نشانیاں اس کی دعوت یا اس کی پکار کیا کیا ہو سکتی ہے میں نے کل آپ کے سامنے بیان کی. پس جب شیطان زمین پر آیا تو اس نے کہا کہ میں ایک خاص حکمت عملی ترتیب دوں گا جس کی بنا پر تمام بندوں کو جتنے بھی اولاد آدم ہیں ان سب کو اپنے جال میں پھنساؤں گا. اور اس نے اس حکمت عملی کا اعلان تمام مخلوقات کے سامنے کیا اور کہا کہ میں انسان کے اوپر چار جہاد سے حملہ کروں گا چار طرفوں سے حملہ کروں گا اس کے اوپر سامنے سے حملہ کروں گا اور وہ میرا حملہ اس طرح سے ہوگا کہ اسے آخرت نظر نہ آئے گی بلکہ اس کی آخرت اس کی آنکھوں سے محو ہو جائے گی. یعنی وہ اپنی زندگی کا جو بھی فیصلہ کرے گا دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے گا. اپنی زندگی کا ہر ارادہ دنیا کو دیکھ کر کرے گا. وہ یہ تصور نہ کرے گا کہ اس کے سامنے ایک آخرت ہے اس کی ایک منزل ہے اس منزل کو دیکھتے ہوئے میں اپنی زندگی کا فیصلہ کروں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جن افراد نے گھاٹے کا سودا کیا خسارے کا سودا کیا انہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی کے فیصلوں کو دنیا کے فیصلوں پر ترجیح دی. ہاں معیار فیصلے کا معیار کیا رکھا دنیا لوگ عوام لوگ کیا کہیں گے اور میرا کیا مقام رہے گا کسی کا محتاج نہ ہو جاؤں غربت آ جائے گی لاچاری آ جائے گی بے بسی ہوگی تنہا رہ جاؤں گا اور نہ جانے کیا کیا باتیں شیطان ذہن میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. جب ماں چاہتی ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھے شریف گھرانے کا رشتہ دیکھے تو شیطان اپنے بہت سارے نمائندے بھیجتا ہے جو بار بار اس مظلوم اور مؤمنہ ماں کے دل میں یہ خیالات جلواتا ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے تو کبھی ہمسائی تو کبھی بھابھی تو کبھی باجی تو کبھی دوست بن کر آتی ہے اور کہتی ہے کسی کمانے والے کو دو کسی اچھے خاندان میں دو کسی اونچے خاندان میں دو ایمان کو نظروں سے محو کر دیتا ہے. اسی لیے تو رشتے مشکل ہو جاتے ہیں. کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ اگر آپ سے کوئی رشتوں کی بات کرے تو ان سے کہیں اپنے پاؤں میں ڈالی ہوئی بیڑیاں زنجیریں آپ توڑیں گے تو آپ کی بیٹی گھر سے باہر جائے گی کسی اچھے خاندان میں جائے گی. جب اس کے پاؤں میں مال و دولت کی بیڑیوں کو باندھ رکھا ہے اور دوسرے نے جو بیٹی لینے والا ہے اس نے جو اپنی آنکھوں پہ عینک لگائی ہے وہ جہیز کی ہے تو کیسے انسانی رشتے بنیں گے. کیسے مسلمانوں کے رشتے بدلیں گے, یہ تو شیطانی معیار ہے ادھر سے بھی, شیطانی معیار ہے ادھر سے بھی. یقیناً شیطان نے آنکھوں سے دنیا کو اتنا زیادہ سامنے لا رکھا ہے اور آخرت کو محض کیا ہوا ہے, مٹھایا ہوا ہے, کہ انسان اپنا فیصلہ دنیا کے مطابق کرتا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ عاشور, ایک صحابی ہے امام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کی اجازت ہو تو میں عمر اپنے ساتھ کے پاس جاؤں کیونکہ وہ میرے قبیلے کا ہے, اور اس کے پاس آپ کا آخری کلام, آپ کا آخری پیغام پہنچاؤں. امام نے کہا اجازت ہے. آپ کے صحابی گئے اور عمر اپنے ساتھ سے غصے میں بات کرنی شروع کی تو عمر اپنے ساتھ نے کہا تو نے مجھے سلام نہیں کیا. مسلمان کے لیے واجب ہے کہ وہ دوسرے مسلمان پر سلام بھیجے. تو اس وقت اس نے جواب دیا اور کہا کیا تو واقعی میں یہ تصور کرتا ہے کہ تو مسلمان ہے, فرات کا پانی موجے مار رہا ہے اور آل رسول پیاسی ہے اور تو یہ تصور کرتا ہے تو مسلمان ہے, تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں تمہاری سلامتی کی دعا مانگوں گا؟ تو اس وقت عمر اپنے ساتھ نے کہا بے شک تیرا کہنا درست ہے, بجا ہے, آل محمد عزت و تکریم کا خاندان ہے, لیکن میں کیا کروں کہ میں نے یزید کے ساتھ رائے کی حکومت کا وعدہ کر لیا ہے اور میرا معاملہ طے پا چکا ہے کہ میں حسین کو شہید کروں گا تو مجھے رائے کی ایک جگہ کی حکومت ملے گی. یہ ہے فیصلہ جو انسان کو اس کے گھاٹے کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ ہے معیار, یہ ہے شیطانی فکر, یہ ہے شیطانی سوچ جو انسان کو ہدایت سے دور اور آخرت سے انتہائی پسماندہ اور عقب ماندہ چھوڑتے ہوئے اس کے فیصلوں کو خسارے میں, زوال میں بدل دیتا ہے. سر انجام سب جانتے ہیں کہ عمر اپنے ساتھ کو نہ رائے کی حکومت ملی, نہ یزید نے قبول کیا, نہ اس کی سفارش عبید اللہ ابن زیاد نے کی, ایک معمولی ادنا سا سپاہی بن کر رہ گیا. نہ حصول دنیا ہوا, نہ حصول آخرت, سراپا گھاٹا. یہ آنکھوں سے آخرت کو مٹا دینا ہے. پس شیطان کہتا ہے جب میں سامنے سے حملہ کرتا ہوں تو انسان کے سامنے سے دنیا بہت زیادہ خوبصورت اور حسین ہو جاتی ہے اور آخرت مٹ جاتی ہے. وہ آخرت کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتا. پس مومنہ, جہاں پر بھی یہ لگے کہ ہمارے فیصلوں کا معیار دنیا بن رہا ہے اور ہم محمد و آل محمد کے فیصلوں سے ہٹ رہے ہیں, جان لیجئے کہ یہ شیطان کا حملہ ہے. یہ شیطان ہماری سوچ کو اسفل السافلین کی طرف, ضلالت و گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. یہ الہی راستہ نہیں ہے. اسی لیے شیطان کہتا ہے کہ اگر کسی کا حملہ میرے نزدیک یہ درست نہ رہے, یعنی میں سامنے سے اس پر حملہ کروں اور کامیاب نہ ہوں, تو میں پشت سے اس پر حملہ کرتا ہوں, پیٹھ سے اس پر حملہ کرتا ہوں. اور جب میں پیٹھ سے حملہ کرتا ہوں تو اسے محبت دنیا میں ذخیرہ اندوزی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے پیچھے مال چھوڑ, جمع کر, تو جائے گا, تو خالی ہاتھ جائے گا, لیکن اگر بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہ گیا تو تیرے لیے فاتحہ کون پڑے گا؟ ایک آدھ گھر, ایک آدھ پلاٹ, ایک آدھ مال, ایک آدھ کوئی کہیں سے کوئی جائیداد, کچھ تو ہو پیچھے, انشورنس کرا لو, یہ کرا لو, وہ کرا لو. اسلام کیا کہتا ہے؟ تمہارا عشق, تمہارا ترکہ, تمہارا پسماندہ, بہترین چیز جو تم اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتے ہو وہ اولاد صالح ہے, وہ نیک اولاد ہے, وہ اچھی فکر ہے, وہ ایک نصیحت ہے جو تم اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتے ہو. اگر یہ چاہتے ہو کہ جان لو کہ بہترین اس جو محمد و آل محمد نے چھوڑا وہ کیا ہے, وہ بہترین اولاد ہے. وہ بہترین اولاد ہے جو ان زوات نے چھوڑی ہے. جناب فاطمہ الزہرا 18 سال کی زندگی گزارتی ہے. زندگی کے صرف 18 سال گزارتے ہیں, کتنی کم ہے یہ عمر. کھیلنے کودنے کے دن ہیں ہماری نظر میں, ہیں ادھر ادھر بھٹکنے کے, تعلیم لے لی تھوڑی سی, دنیا کو سمجھنا شروع کر دیا. اتنی مختصر سی عمر ہے, اتنی چھوٹی سی عمر ہے, لیکن ارث کیا چھوڑا ہے, ترکہ کیا چھوڑا ہے. اپنے پیچھے دو اولاد صالح, دو اولاد صالحات, دو اچھے بیٹے اور دو اچھی بیٹیاں, یہ چار فرزند چھوڑے ہیں زہرا نے اپنے پیچھے. یہ نیک ترکہ ہے, یہ اچھا علم ہے
जिसने पैगाम फातिमा तो जहरा को जावेदानी कर दिया, हमेशा की में बदल दिया। हमारे पास कितने खूबसूरत मेयारात हैं, यहाँ तक कि डील करने की जो बहुत बड़ा माहिर नफ्सियात है वो कहता है कि मैं इस्लाम के मेयार पर हैरान होता हूँ। ये दीन इस्लाम अजीब दीन है जो छोटे छोटे बच्चों को अपना आइडियल बनाता है और उन आइडियल्स की जिंदगी को देखें तो उसमें बेमिसाल बेनजीर मिसालें मिलती हैं। ऐसी मिसालें मिलती हैं कि वाकई अक्ल हैरान रह जाती है। और फिर वो जिक्र करता है जनाब सैयदा का और कहता है कि इनकी जो बेहतरीन आइडियल है, जो इनकी बेहतरीन खातून है जिनको ये लोग बहुत ज्यादा उस्वा कुदवा मानते हैं मुसलमान, वो 18 साल एक टीनेजर लड़की है। हाँ, वो एक छोटी सी लड़की है लेकिन जब उस लड़की की जिंदगी को पढ़ते हैं देखते हैं तो वाकई उसके अंदर इतना मैटर मिलता है कि मुसलमानों का ये उस्वा या कुदवा गलत या बेजा नहीं लगता। छोटी सी उम्र में इतने सारे जिहाद, इतने सारे रुख से लोगों की हिदायत की है। बस अगर कोई छोटी सी बच्ची भी चाहे कि अपने पीछे बेहतरीन इर्द छोड़े तो वो जानती है कि सीरत ज़ारा मुझे इस लिहाज से भी सैराब कर रही है। बस शैतान कहता है कि मेरा तिरका माल दुनिया है, मैं उसको जमा करने के लिए लोगों को वादार करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा माल दुनिया जमा करो, तुम्हारे पीछे कुछ तो हो, फातिहा पढ़ने वाले तो हो, तुम्हें अच्छे अल्फाज में याद करने वाले तो हो, कहीं ऐसा ना हो तुम मर जाओ तो पीछे औलाद भी कह रही हो कि अच्छा हुआ। ये ख्याल शैतानी ख्याल है। यहां तक कि वो कहता है जब मैं सामने से हमला करूं वो नाकाम रहे, पुश्त से हमला करूं वो नाकाम रहे, तो मैं दाएं जानिब से हमला करता हूं, राइट साइड से। और जब मैं राइट साइड से हमला करता हूं तो उस वक्त मैं बंदे के जहन में ये शुभहात डालता हूं कि क्या तू जो नेकी कर रहा है ये सही है या नहीं, क्या ऐसा करना चाहिए है या नहीं। अगर मैं करूंगी, बहुत एक आम सा जुमला जो मुझ तक पहुंचता है, फलाने के साथ नेकी करके मुझे कौन से नफलों का सवाब मिल जाएगा। हाँ, ये शैतान है, ये आपकी पाकीजा रूह नहीं है, ये आपकी आपका पाकीजा वजूद नहीं है, ये कनीज जहरा नहीं बोल रही, ये शैतान आपको राइट साइड से आकर हमलात और जरबात के जरिए से कहलवा रहा है। लिल्ला खुद को महफूज कर लीजिए कि जैसे ही अदाए फरीजा हो बगैर किसी सवाल जवाब के उसे अदा कर दीजिए। पढ़ लीजिए, ये चीज जो बहुत ज्यादा कसरत से देखने के लिए मिलती है, जो मौका आता है जब बहुत ज्यादा ये चीज इंसान से सरजद होती है, सिलाए रहम। फलानी ने सलाम नहीं किया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मैं जाकर अगर झुक जाऊंगी तो मुझे कौन सा इतना, मुझे क्या पड़ी, मुझे जाने की जरूरत ही क्या है। और फिर हजरत शैतान जो मेयार हमारे सामने रखते हैं खैर से, वो बड़ी है या मैं बड़ी हूं। मैं और अगर उम्र का फर्क आ जाए तो रिश्ते टटोलते हैं। फर्ज करें छोटी उम्र की लड़की अगर जिठानी बन गई है, उम्र में तो मैं बड़ी हूं, वैसे हर खातून को छोटा होने का शौक होगा। हाँ, 18 साल से ऊपर 6 साल बाद हर कोई जाता है, 6 साल तक हर कोई 18 साल का रहता है, हर एक का शौक होता है। और फिर उसके बाद जब आ जाती है शैतानी फिक्र तो फिर वो बड़ी या मैं बड़ी, और हमेशा मैं बड़ी, कोई बहाना ले आता है, या रिश्ते का ले आता है, या मकाम का ले आता है, या उम्र का ले आता है, और इंसान को सिलाए रहम से रोकता है, शुभहात डालता है, शक जहन में डालता है, हुकूक उन्नास अदा नहीं करने देता। मकसद यह है नेकी ना हो, अच्छा काम ना हो, इसके नामा आमाल में कुछ हसनात लिखे ना जाए, किसी तरह से कुछ भी करो, कोई भी शक इसके जहन में डालो। मसलन एक चीज जो बहुत ज्यादा अफसोस के साथ कहनी पड़ती है, बहुत से लोग मसले शरिया पूछते हैं, खुदा करे कि यहां ये माहौल ना हो, कि अगर कपड़ों पर छीटे पड़े थे किसी नजिस पानी के, यकीन नहीं है कि वो नजिस था, यकीन नहीं है कि कपड़े नजिस हुए हैं, अब नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं, क्यों ना पढ़ूं, क्यों ना पढ़े, आपको यकीन है कपड़ा नजिस हुआ था, नहीं शक है, शक है, यकीन तो नहीं है, ये तो यकीन था कि जब आपने कपड़ा पहना था तब पाक था, हाँ तब यकीन था, तो यकीन पर रहो, حسن زن رکھو، اس بے جان کپڑے سے بھی حسن زن رکھو. یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ شریعت محمدی ہے جو ہمیں ہمیشہ پوزیٹیو چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے. اگر نجاست کو ٹچ ہوتے ہوئے، کپڑے کو نجس ہوتے ہوئے اپنے یقین کے ساتھ دیکھا ہے تو کپڑا نجس ہے. اگر یقین نہیں ہے، شک ہے، عبادت چھوڑ دیں. کیوں چھوڑ دیں؟ جب تک یقین نہ ہو کہ یہ نجس ہو گیا، کنفرم نماز نہ پڑھیں پھر اس لباس میں. اور پھر اس کے بعد شیطان دل میں ڈالتا ہے، شاید نجس ہو گیا تھا، اب میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، اب میں نماز یا کوئی بھی عبادت کروں یا نہ کروں، کیونکہ کپڑے تو نجس ہیں، یقیناً نجس ہیں. نہیں، شک ہے، نیک کام ہے، کار خیر، لیکن اس نے ایسے سیدھے ہاتھ کو مڑوڑا ہوا ہے کہ انسان چاہتا بھی ہے اچھا کام کرنا، نہیں کر سکتا. اور یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ جب کوئی انسان نان نفقہ دینا چاہتا ہے، انفاق کرنا چاہتا ہے، صدقات کرنا چاہتا ہے، تو شیطان اپنی 70 اولادوں کو، اور کچھ روایات میں ہے 80 اولادوں کو صدا دیتا ہے، پکارتا ہے، چلاتا ہے اور کہتا ہے جلدی سے اس ہاتھ کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ اس صدقے کو کسی غریب کے حوالے کر دے. اور یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں صدقہ دینا ہے، تو ظاہر سی بات ہے سب سے چھوٹا نوٹ نکالتے ہیں، نوٹ بھی مشکل سے ہی نکلتے ہیں، سکے. یہ شیطان کرتا ہے. یہ علی کے ماننے والے، وہ جو رکوع میں بھی عبادت میں بھی انفاق کرے، اس کے ماننے والوں کا یہ کردار ہے ہی نہیں. میں مانتی ہی نہیں ہوں، ممبر رسول سے یہ بات کہہ رہی ہوں، یہ کردار ایک شیعہ نہیں ہے، یہ شیطان کا دیا ہوا دھوسا ہے، یہ اس کا جال ہے جس میں ہم کمزور سوچ اور کمزور ایمان کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں. ہمارا سیوا یہ ہے، شیعان حیدر کرار کا سیوا یہ ہے کہ اپنے مال، اپنی جان کو خدا کی راہ میں انفاق کر کے کہیں کہ پروردگار اگر اس سے بھی کوئی عزیز تر چیز ہوتی تو تیری راہ میں دیتے. رضن لقبائم و تسلیمن لامرکی کہنے والے. بس شیطان چاہتا ہے کہ شک کو اس کے اندر لے آئے اور سیدھے ہاتھ سے کوئی نیک عمل نہ ہو سکے. یہاں تک کہ لیفٹ سائڈ سے حملہ کرتا ہے، جب تینوں حملات ناکام ہو جاتے ہیں، اور جب لیفٹ سائڈ سے حملہ کرتا ہے تو انسان کے لیے گناہ کو، معصیت کو، خدا کی نافرمانی کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اسے بڑا اٹریکٹیو بنا کر پیش کرتا ہے. چاہتا ہے کہ انسان یہ گناہ خوشی خوشی کرے اور اپنے دل و جان سے اس کو انجام دے، اور یہ سوچے کہ میں کوئی اچھا کام، نیک کام کر رہا ہوں. بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم لوگوں کا ماحول خیر سے حضرت شیطان نے، میں اس لیے حضرت شیطان کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم نے اسے بڑی رسپیکٹ دی ہوئی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کرتا، ہر کوئی اس سے مشورہ مانگ کے، اس کی رائے لے کر، اور پھر اپنے اندر کی پاکیزہ روح کو دبا کر پھر فیصلہ ہوتا ہے. پس ہم پہلے رائے لیتے ہیں شیطان سے، اور اس کے بعد جو گناہ جتنی خوبصورتی سے اس نے ہمارے لیے سجا رکھا ہے اس کی طرف جاتے ہیں. ایک لمبی لسٹ ہے کہ ہم نے اپنے اطراف میں بہت سارے گناہوں کو کتنی زیبائش، کتنی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہوا ہے. بہت زیادہ جو بات کہی جاتی ہے، واللہ جمال، واللہ یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ کہتے ہوئے انسان اپنے آپ کو خوبصورت بناتا ہے. خدا خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن وہ خوبصورتی باطن کی خوبصورتی ہے. کس نے خدا کا ظاہر دیکھا ہے؟ کس نے خدا کا ظاہر دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے کہ خدا کا چہرہ ایسا خوبصورت ہے، یا خدا نے یہ زینت کی ہوئی ہے؟ کس نے اس کا مشاہدہ کیا ہے جو اس کو زینت ظاہری پر مصداق لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ زینت ظاہری ہے جو انسان کو درکار ہے؟ اور اگر خدا نے چاہا کہ اس کی زینت کو کوئی سمجھے، خدا نے چاہا کہ اس کے حسن کا معیار پتا چلے، تو پروردگار عالم نے اپنا ہاتھ بھیجا، اپنی آنکھ بھیجی، اپنی زبان بھیجی، اپنا وجود، اپنے وجود کا مظہر بنا کر ایک انسان کامل کو بھیجا اور کہا اس کی سیرت کو دیکھو، اس کی رضا میری رضا ہے، اس کی مشیت میری مشیت ہے، جو اس کو ناراض کر دے وہ مجھے ناراض کر دے، جو اس کشتی پر سوار ہو جائے وہ نجات حاصل کرے گا. یہ خدا کا حسن و جمال ہے جو اس نے محمد والے محمد کے سپاہی دکھایا.
پس وہ چوتھی جانب سے جب حملہ کرتا ہے تو انسان کے اندر موجود گناہوں کو خوبصورت بنا کر اور مواقع کو اور زیادہ اپرچونٹیز اسے فراہم کر کے اپنے جال میں پھنساتا ہے. چار جہات سے حملہ ہوا, آخرت کو سامنے سے حملہ ہوا, آخرت کو نظروں سے مٹا دیتا ہے, معیار دنیا بنا دیتا ہے. پشت سے حملہ ہوتا ہے, دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے انسان کو تیار کیا جاتا ہے کہ اپنے پیچھے عرض چھوڑو, ترکا چھوڑو. اور پھر جب دائیں جانب سے حملہ ہوتا ہے تو جو بھی نیک کام ہے اس میں شبہ ڈالا جاتا ہے, اور بائیں جانب سے جب حملہ کرتا ہے تو جو بھی برا کام ہے اس کو خوبصورت اور اٹریکٹیو بنا کر پیش کرتا ہے. یہ چار جہات سے حملہ تھا جو شیطان نے جنت سے نکلتے نکلتے خدا کے سامنے اپنی اسٹریٹجی کو رکھا اور کہا کہ اے خدا, جب تیرا بندہ میرے سامنے آئے گا تو میں اسے چار جہات سے گھیرے میں لے لوں گا. جب شیطان نے اس بات کا اعلان کیا تو بزم ملائکہ میں ہلچل مچ گئی اور سارے کہنے لگے اب بنی آدم کیا کرے گی, اب اولاد آدم کا کیا ہوگا, کہ شیطان تو چاروں طرف سے بڑی مضبوط اسٹریٹجی بنا کر ان کے اوپر حملہ کرنے والا ہے. اتنا کہنا تھا, بزم ملائکہ میں سوال اٹھنا تھا کہ روایت کہتی ہے کہ رب ذوالجلال نے عرش و کرسی سے صدا دی اور کہا یہ چار جہات سے حملہ کرے گا, لیکن میں نے بندے کے لیے جو میری عبودیت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اوپر اور نیچے کا راستہ کھول رکھا ہے. اوپر کا راستہ دعا اور نیائش کا ہے, نیچے کا راستہ سجدے کا ہے. جو میرے آگے جھکے گا اپنی عاجزی اور انکساری کا اعتراف کرے گا اس کو کبھی بھی میں شیطان کے حملات میں آنے نہ دوں گا. جس کے ہاتھ اللہ اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ میری درگاہ میں ہدایت کی طلب کے لیے پھیلائے رکھے گا میں اسے کبھی بھی خالی نہ جانے دوں گا. بس یہ دو راستے ہیں جو انسان کو حملات شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں, یعنی اپنے ہاتھ کو دعا کے لیے بلند کرنا, خدا سے سوال کرتے رہنا. اور میں جاتے جاتے اس پوائنٹ سے آگے گزرتے گزرتے بریکٹ میں دعا کے بارے میں چار باتیں کہتی چلوں کہ دیکھیے, دعا کا وقت وہ نہیں ہوتا جب زبان حرکت کرے اور صلوات پڑھنی شروع کر دے. یہ وقت دعا نہیں ہے. وقت دعا وہ بھی نہیں جب ہاتھ اٹھایا جاتا ہے, یا وہ بھی نہیں جب سر سجدے میں ہوتا ہے. دعا کا وقت وہ ہوتا ہے جب جسم میں لرزہ ہو, جب رونگٹے کھڑے ہو جائیں مارے نا امیدی کے پوری دنیا سے, جب یہ احساس ہو کوئی نہیں ہے, کوئی وجود نہیں ہے جو میری مدد کر سکے, خدایا تو کچھ کر. سب جانتے ہیں جب انسان کے اوپر انتہا پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے تو جسم لرزتا ہے, اور ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے, کوئی امید نہیں دکھتی, دل بولتا ہے, زبان خاموش ہوتی ہے, آنکھ اشارہ دیتی ہے آنسو بہا کے کہ تو حاضر ہو گیا ہے خدا کی درگاہ میں. جب وہ لہجہ آتا ہے, بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں. کہتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کے دربار کے دروازے پر ایک شخص تھا جو نابینا تھا, جو ہر وقت دعا کیے رہتا تھا کہ خدایا مجھے بینائی دے دے, خدایا مجھے بینائی دے دے. جب بھی بادشاہ آتا جاتا تھا تو اس کو دیکھتا تھا دعا مانگتے ہوئے. ایک دن بادشاہ وہاں سے گزرا تو اس نے کہا کیا عرصہ گزر گیا دعا مانگ رہا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, یہ دعا مانگتا ہے یا رٹا لگاتا ہے, کیا کرتا ہے؟ اس سے کہا کہ اب کے میں جو دربار سے نکل کے باہر جا رہا ہوں اور میری واپسی تک اگر تیری دعا قبول نہ ہوئی تو تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا. تمہاری دعا میری واپسی تک قبول ہو جانی چاہیے, مستجاب نہ ہوئی سر تن سے جدا. روایت کہتی ہے کہ وہ نابینا جتنے عرصے سے کہہ رہا تھا خدا بینائی دے دے, خدا بینائی دے دے, ہاتھ اٹھے ہوئے تھے, کبھی سر سجدے میں تھا, کبھی آنکھیں آسمان کی جانب کرتا تھا, امید سے مانگتا تھا, لیکن جب اس نے کہا کہ یا تو حاصل کر لے یا پھر مر جا, جانتا تھا کہ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ یا تو خدا سے لے لوں
یا پھر اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دو. اب جو بے کسی کا عالم اس کے اوپر آیا ہے, جانتا ہے یہ معجزہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے خدا کی ذات کے. یہاں تک کہ پورا جسم کانپنے لگا, جسم میں پسینہ آیا اور خدا سے کہنے لگا, خدایا اب تو ہی دے گا اور کوئی عطا کر ہی نہیں سکتا اور کسی سے میری امید و توقع ہی نہیں ہے. جیسے ہی اس کا جسم لرزنے لگا, ہاتھوں میں کپکپی آئی, آنکھوں نے اشک جاری کیے, اس کی دعا مستجاب. ہاں یہ کیفیت دعا کہ جب دل پکارنے لگے, دل بولنے لگے, زبان خاموش ہو جائے, انسان کے اندر کپ کپی تاری ہو, لرزہ آ جائے اور ہر ایک سے نا امید ہو جائے, یقین کے ساتھ کہ یہ کام کسی سے ہونے والا نہیں ہے سوائے خدا کے, صرف خدا کر سکتا ہے, صرف اسی سے ہر امید قطع ہو جائے اور پھر خدا سے مانگے تو محال ہے کہ خدا اسے عطا نہ, محال ہے, ناممکن ہے کہ بندے کو خدا عطا نہ کرے. اسی لیے حدیث قدسی ہے کہ خدا فرماتا ہے جب سائل مجھ سے سوال کرتا ہے, مانگتا ہے اور اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے تو سمجھ لو میں نے اس کی دعا کو مستجاب کیا, سمجھ لو میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کی قبولیت کا اشارہ آنکھ سے بہتا آنسو ہے. بس کیسے ہو سکتا ہے کوئی دل سے خدا کو پکارے, خدا سے سوال کرے اور خدا جواب نہ دے, در حالی کہ اس کی طرف سے اشاروں کی انتہا ہوتی ہے. یعنی بہت سارے آنسو بہتے ہیں, بہت سارے آنسو پیغام دیتے ہیں کہ خدا سن رہا ہے. بس دعا کا راستہ انتہائی مضبوط راستہ ہے, اگر اس راستے کو اپنانا چاہیں, اور بالخصوص اگر یہ دعا کوئی کنیز زہرہ مانگ رہی ہے, یہ بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت ہے. یہ بات میری طرف سے ہدیتاً اپنی پریکٹیکل لائف کے لیے رکھیے. اگر دعا کو کوئی سمجھ لے حقیقت دعا کیا ہے اور یہ راستہ ہمارے لیے کیوں کھولا گیا ہے, کوئی بھی ڈپریشن میں نہیں آتا, کسی کو پریشانی ستاتی نہیں ہے, کوئی بھی تنہائی میں نہیں مبتلا ہوتا, کیونکہ جانتا ہے مونس و غمخوار ہے. اور ایسا مونس, ایسا مجیب, ایسا مستقل آسان کرنے والا کہ جو ہمیشہ ہر چیز کا اقتدار یا قدرت اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. سپر پاور میرے ساتھ ہے, مجھے کس بات کی فکر ہے. وہ خدا جو میری بات کو سنتا ہے, سمجھتا ہے, ادعونی ادعونی کا دعویٰ کرتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ اپنی طرف دعوت دیتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب ذوالجلال میری نہ سنے. جب اس بات پر یقین ہو جاتا ہے تو انسان خود بخود ہر پریشانی سے, ہر مشکل سے مبرہ ہو کر سوچتا ہے. بہت ساری مومنات, بہت ساری دعائیں مجھے کرنے کے لیے تھی, مجھ میں سے کہتی رہی, ایک ہی بات کہوں گی, اگر اپنی طاقت کو سمجھ لیں, جان لیں کہ کس کو پکار رہے ہیں اور وہ ذات کتنی مہربان اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان کہنے والی ہے, یعنی میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کا جب وہ دعا مانگے. قرآن کی آیت ہے, اجیب دعوت الداعی, دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں, اذا دعان جب وہ دعا مانگے. دوسرے الفاظ میں اردو میں یہ بات سمجھاؤں, دعا مانگو تو میں دوں گا, بہت آسان سی بات ہے, مجھ سے سوال تو کرو, میں دینے کے لیے تیار ہوں. اتنا سا فاصلہ ہے عبد و معبود کا, اتنا سا راستہ ہے جو مجھے اور آپ کو طے کرنا ہے. بس جب کوئی دعا کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو جان لیتا ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے. اور اس کے اوپر ایک چیز جو ہمارے لیے بطور خاص ہے, توسل, وسیلہ. قدم اگر ڈگمگائیں, کردار کی پلیدگی اگر خدا تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے, زبان گناہوں میں لپٹی ہوئی نجس ہو چکی ہے, ہاتھ اتنے آلودہ ہیں کہ درگاہ خداوندی میں بلند کرتے ہوئے شرم آتی ہے, اور جانتے ہیں کہ مجھ گناہگار کی دعا کہاں قبول ہوگی. خدا کہتا ہے اگر معذور ہو, اگر قدرت نہیں رکھتے,
अगर नातवान हो सहारा ले लो, मैंने तुम्हें बेआसरा भी नहीं छोड़ा। बस खुदा कहता है वसीला, तवस्सुल, और दूसरे ऐसे नाम जिनको मैं कभी रद्द नहीं करता उनका वास्ता। तुम्हारा सवाल भी, तुम्हारी हाजत भी, तुम्हारा कहा भी कभी रद्द नहीं होगा, महाल नामुमकिन है। मेंबरे रसूल की कसम खाकर कहती हूँ, नामुमकिन है कोई मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता दे और खुदा उसकी दुआ को रद्द कर दे, कबूल ना करे और कहे कि तेरी दुआ मेरी दरगाह में मुस्तजाब नहीं है। ये यकीन अपने अंदर पैदा कीजिए कि हकीकतन खुदा ने हम जैसे नातवान इंसानों को, ज़ईफुल ईमान अफराद को ऐसी कुव्वत, ऐसा सहारा दे रखा है कि जिसको अगर पकड़ लें तो हर मंजिल आसान है, हर मंजिल सहल है। इस नेमत इलाहिया की कद्र कीजिए जो खुदा ने मेरी और आपकी जबान पर जारी करने के लिए हर मंगल को फराहम कर रखी है। कितनी आसान है ये दुआ तवस्सुल, कितनी आसान है। खुदा ने कितना आसान जरिया और तरीका रखा है कि हम अपने वजूद को उसके वजूद के नजदीक कर सकते हैं 14 सहारे लेकर, 14 नाम लेकर। और अगर मैं उसकी भी कुंजी उसको भी निचोड़ता हूं, उसको भी निचोड़ के अगर आपके सामने रखूं, एक छोटा सा वाकया। एक शख्स था जो इंतहाई खुश अखलाक और काफिले लेकर जाया करता था, लेकिन उसका भाई बद अखलाक, बद किरदार और इंतहाई अजियत देने वाला। रिवायत कहती है कि एक दिन उसके भाई ने, जो काफिले लेकर जाता था, जो मोमिन था, बादशाह था, उसने कहा कि मैं काफिला लेकर जाने वाला हूं। तो बद किरदार शख्स ने, जो उसका भाई था, उसने कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। ये मान गया। काफिला जब ज़ियारतों के लिए निकला है तो ये भी साथ हो लिया और पूरा रास्ता जो ज़ायरीन थे उनकी अजियत का बायस बनता रहा। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक मकाम पर जाकर उसकी तबीयत, बदकिरदार जो इंसान था उसकी तबीयत खराब हुई और वहीं पर ही वो खालिक हकीकी से जान मिला। जब वो मर गया तो तमाम अफराद ने, जो जायरीन थे, उन्होंने कहा कि इसको यहीं कहीं दफना देते हैं और अपने सफर को जारी रखते हैं। लेकिन उसके भाई ने, जो सीरत था, कहा कि ये इरादा ज़ियारत करके निकला था, मैं इसके इस इरादे को यकीनन पूरा करूंगा। सरंजाम से गुस्लों कफन देकर ताबूत में डालकर मशहद इमाम रजा की ज़ियारत की ओर ले जाया गया और वहीं पर इमाम रजा की ज़ियारत के लिए जब ले जाया गया और वहीं पर उसे दफनाया गया तो तारीख कहती है कि उसके मरने के कुछ अरसे के बाद उसके नेक सीरत भाई ने अपने भाई को ख्वाब में देखा, देखा कि वो बहुत सारी नेमत में है और खुदा ने उस पर खूब अता कर रखी है, उसकी बड़ी अच्छी बरज़ख गुजर रही है। वो हैरान हुआ और उसने सवाल किया कि तेरा वो कौन सा अमल था जो तेरे काम आया, क्योंकि दुनिया में तेरे जो अमाल थे वो ऐसे ना थे कि आखिरत में तेरे काम आते। तो उसने कहा, वल्लाह तूने मेरे बारे में सही सोचा, वाकईतन दुनिया का कोई अमल ऐसा ना था जो मेरे लिए ज्यादा राह ज्यादा आखिरत बनता, सिवाय इसके कि जब मैं मरा और मेरी कब्ज़ रूह हुई तो मेरी कब्ज़ रूह की कैफियत मेरे गुनाहों की वजह से ऐसी थी जैसे इंसानी जिस्म के एक हिस्से पर हजार दफा तलवार का वार किया जाए। इस तरह से मेरे पूरे जिस्म को अजियत देकर मेरी रूह कब्ज की गई और उसके बाद तुमने मुझे गुस्ल देना चाहा। तुम मुझे पानी से गुस्ल दे रहे थे लेकिन मेरे लिए वो आग था जो मेरे पूरे जख्मी बदन को झुलसा रहा था। उसके बाद तुमने सफेद चादर में मेरे पूरे जिस्म को लपेट दिया। तुम्हारी नजर उसे कफन की निगाह से देख रही थी लेकिन मेरे लिए वो कांटों की चादर थी जो मेरे जख्मी बदन पर डाल दी गई थी। उसके बाद तुमने मुझे लकड़ी के ताबूत में रखा। तुम्हारी नजर में वो लकड़ी का ताबूत था लेकिन मेरे लिए वो आग का शोला था जो मेरे जख्मों पर और ज्यादा अजियत का बायस बना। और जैसे ही मुझे लकड़ी के ताबूत में रखा गया, खुदा ने दो फरिश्तों को मुवक्कल कर दिया जो मुझसे सवाल जवाब करते, यानी मेरी बरज़ख का वहीं से आगाज हो गया और मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी ना था, जवाब देने के लिए कोई बात ना थी, यहाँ तक कि वो मेरे ऊपर मुसलसल कोड़े बरसाते रहे और फिर सफर का आगाज हुआ। तुम मुझे हरम इमाम रजा लेकर जाने लगे लेकिन जैसे ही
حرم امام کے دروازے پر پہنچے ہیں صحن کے دروازے پر، ان دونوں فرشتوں نے مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ یہ جائے امن ہے، یہاں ہم کسی کو عذاب نہیں دے سکتے، بس تیرے اوپر سے جب تک تو اس حرم کے اندر جا رہا ہے عذاب اٹھ گیا، جب تو باہر آئے گا تو تیرا عذاب دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ کہتا ہے کہ جب وہ دونوں فرشتے میرے اوپر سے اٹھ گئے تو میں سوچنے لگا کہ اب میں امام کے پاس جا رہا ہوں تو امام سے یہ خاصیت ضرور لے کر آؤں گا کہ میری جو اذیت ہے، تکلیف ہے، جو عذاب ہے، برزخ ہے، اس کو آسان کر دیجیے۔ کہتا ہے کہ مجھے تم لوگوں نے تابوت میں ڈال کر حرم کے اندر لے جانا چاہا، میں نے دیکھا کہ حرم کے اندر جہاں اذن دخول لیا جاتا ہے اور اندر جایا جاتا ہے وہاں ایک نورانی ہستی ہے جس نے اپنا ہاتھ بلند کر رکھا ہے، جس نے اپنا ہاتھ اٹھا رکھا ہے اور ہر آنے والے زائر کی زیارت کو قبول کر رہے ہیں، وہ زیارت نامہ پڑھ کر ان پر سلام بھیج رہے ہیں اور اپنی حاجات رکھ رہے ہیں، وہ ان کے اس سلام کا جواب دے رہے ہیں اور ان کی حاجات کو پورا کر رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں خواہش اور زیادہ پکڑ گئی کہ میں بھی اپنی حاجت رکھوں، اور میں نے بھی چلا چلا کر سوال کیا لیکن میرے گناہ اتنے زیادہ تھے، آقا مجھ سے اتنے ناراض تھے کہ میری طرف نظر ہی نہ کرنا چاہتے تھے۔ میں چلاتا رہا، سوال کرتا رہا، فریاد کرتا رہا، لیکن انہوں نے میری طرف ایک دفعہ بھی نظر التفات نہ کی، ایک دفعہ بھی میرے چہرے کو میری جانب رخ نہ کیا۔ میں نا امید ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ تم نے چاہا مجھے حرم سے باہر نکالو۔ جب باہر نکالنے کا وقت آیا میں نے بہت زور سے فریاد کی اور استغاثہ کیا، اتنے میں نے دیکھا ایک اور نورانی ہستی جو وقت کا امام ہے ان کی زیارت کے لیے۔ زیارت کے لیے آیا ہے، میں نے ان سے استغاثہ کیا اور کہا آپ میری سفارش کیجیے۔ جب مجھ سے انہوں نے سوال کیا معاملہ کیا ہے، میں نے اپنا پورا معاملہ سنا ڈالا تو کہا کہ اس معاملے کو میرے آقا، میرے جد امجد امام رضا ہی حل کر سکتے ہیں، لہذا تم ان کے پاس جانا تو انہیں ایک واسطہ دینا، کہنا بحق فاطمہ الزہرا، آپ کو آپ کی ماں فاطمہ الزہرا کا واسطہ، آپ کو اپنی جدہ کا واسطہ، اگر تم یہ واسطہ دو گے محال ہے تمہاری دعا قبول نہ ہو ہی نہیں سکتا، تمہاری حاجت پوری نہ۔ کہتا ہے بس وہ آخری زیارت سے جب میں ان کے نزدیک سے گزرا تو میں نے کہا یا مولا بحق فاطمہ الزہرا، آپ کو واسطہ فاطمہ الزہرا تھا کہ میری حاجت پوری کر دیجیے۔ اتنا کہنا تھا کہ امام نے پلٹ کر میری جانب دیکھا اور فرمایا یہ تو نے کس کا نام دیا، یہ تو نے کس کا واسطہ دے دیا، اب میں اس واسطے کو رد نہیں کر سکتا، بس اتنا کہنا تھا کہ فرمایا جا تو نے مجھ سے مغفرت مانگی، میں نے تجھے معاف کیا، تو نے عذاب سے چھٹکارا چاہا، میں نے تیرے عذاب کو تجھ سے اٹھوا لیا۔ یہ ہے طاقت، نام ہے فاطمہ الزہرا، یہ ہے وہ واسطہ، یہ ہے وہ وسیلہ، یہ ہے آپ کی دعاؤں سے اٹھنے والی ہمت، یہ ہے آپ کو عطا کی ہوئی خدا کی سب سے بڑی نعمت جو پروردگار عالم آپ کو دے رہا ہے، استفادہ کیجئے، فائدہ اٹھائیے۔ کیسے ہو سکتا ہے شیطان میرے اور آپ کے نزدیک آئے جس کے پاس اتنی بڑی طاقت موجود ہو، جس کے پاس اتنا بڑا وسیلہ موجود ہو۔ جب انسان جان لیتا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں خدا نے کتنا بڑا وسیلہ، کتنی بڑی طاقت، کتنی بڑی ہمت، کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے، تو اپنے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو وہ کبھی بھی نیاز مند نہیں دیتا، سوال بھی کرتا ہے بے نیاز بھی ہوتا ہے۔ یہ سلیقہ دعا ہے کہ بندہ ہر چیز سے بے نیاز ہو سوائے رب ذوالجلال، اور وہ اس یقین کے ساتھ کہ میں بے نیاز ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں خدا سے مانگ رہا ہوں، کیونکہ میں خالق و معبود سے مانگ رہا ہوں، اور اس نے مجھے ایسی طاقت دے رکھی ہے جس کو کبھی بھی کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ اور کے بعد فرمایا کہ دوسرا راستہ جو خدا نے بندے کے لیے کھول رکھا ہے وہ ہے سجدے کا، وہ ہے عبادت کا، وہ ہے خضوع، خشوع اور انکساری کا۔ یہ سجدہ اہل بیت کو کتنا عظیم ہے،
اللہ اکبر اللہ اکبر, اتنا عزیز ہے. کون سا شہید ہے خاندان آل محمد کا جس نے شہادت سے پہلے سجدہ نہ کیا ہو؟ کون ہے آل محمد کا چاہنے والا جس نے اپنی زندگی سجدے میں نہ گزاری ہے؟ اور دیکھیے کتنی بڑی طاقت ہے, بالخصوص اگر شیطان حملہ آور ہے اور خدا نے اس ایک چیز کو ہمارے لیے بطور شکر رکھا ہے. دیکھیے کہتے ہیں کہ جس جگہ انسان نماز پڑھتا ہے, میں تیزی سے بہت ساری باتوں کی طرف جاؤں گی, انسان جب نماز پڑھتا ہے جس جگہ نماز پڑھتا ہے اسے محراب عبادت کہتے ہیں, اور محراب عربی میں کہتے ہیں وہ جگہ جہاں جنگ کی جاتی ہے, حرب, محل حرب محراب, وہ جگہ جہاں پر جنگ کی جاتی ہے. عبادت جنگ کیا مطلب ہے؟ وہ جگہ جہاں شیطان انسان کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور انسان خدا کی کبریائی کو ساتھ لیے اس کے حملات کو روکنے کے لیے مسلح تیار کھڑا ہوتا ہے, وہ جائے لگا جائے رہا عبادت ہے. اور نماز سب سے بہترین محل عبادت اور عبادت کا طریقہ ہے. اسی لیے روایت کہتی ہے کہ جب کوئی مومن خدا کی درگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اگر وہ نماز سے پہلے اذان و اقامت کہے, خود اپنے لیے فرادہ اذان و اقامت کہے, تو جب وہ اذان کہتا ہے تو خداوند کریم اس کے لیے ملائکہ کی ایک فوج کو اتارتا ہے جو ایک صف میں اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیے شیطان سے جنگ کرنے کے لیے خدا کیسے مسلح کر رہا ہے. آپ آگے کھڑے ہیں, کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا. ہاں جیسے اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے, حق کا مطلب ادا نہیں ہوتا. اکبر کا مطلب ہے بہت ہی بڑا, اتنا بڑا کہ جو قابل بیان نہیں ہے. اردو میں بس یہی بنتا ہے سب سے بڑا ہے, اس لیے یہی کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جب خدا کی کبریائی کا ذکر کرتے ہیں تو خداوند کریم بندے کی صدا پر اس طرح سے لبیک کہتا ہے کہ بزم ملائکہ میں تمام ملائکہ پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میں نے اس بندے پر اذان کو واجب نہیں کیا پھر بھی اذان کہہ رہا ہے, بس ملائکہ کی کثرت کو اس کے پیچھے اتار دو اور ایک صف بن جاتی ہے. کسی نے امام سے پوچھا وہ صف کتنی طولانی ہوتی ہے, تو جواب دیا کیونکہ حدود دنیا شرق و غرب ہے, یعنی دنیا کی جو باؤنڈریز ہیں وہ یہی بتائی جاتی ہیں کہ دنیا مشرق سے شروع ہوتی ہے مغرب پہ, تو میں کہوں گا کہ یہ صف مشرق سے شروع ہوتی ہے مغرب پر ختم ہوتی ہے. اگر اس سے بھی وسیع کوئی وسعت بتائی جاتی تو میں اس کا بھی ذکر کرتا, پس پہلی صف جو کھڑی ہو جاتی ہے خدا کی کبریائی کے ذکر کے بعد وہ اتنی زیادہ طولانی ہوتی ہے. پس روایت کہتی ہے کہ جب بندہ اقامت کہتا ہے جو اس کے لیے مستحب ہے واجب نہیں ہے, جب اقامت کہتا ہے تو خداوند کریم ایک اور صف کو اتارتا ہے, یہاں تک کہ جب ملائکہ کی دو وسیع و عریض صفیں بندے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, نمازی کے پیچھے کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, تو خدا کہتا ہے اب محراب عبادت میں کھڑا ہو جا, اب میری عبادت کے لیے آ جا. پس اگر چاہتا ہے کہ شیطان کی ضربات اور حملات کا جواب دے تو بار بار میری کبریائی کو یاد کر. اسی لیے نماز کا آغاز بھی تکبیرۃ الاحرام سے ہوتا ہے, اللہ اکبر کہتے ہیں کہ شیطان کو اس بات کی طرف وادار کیا جاتا ہے کہ اب میں واجب نماز میں بھی آیا ہوں واجب عبادت میں بھی آیا ہوں تو میرے ساتھ خدا نے ایک فوج کو ایک لشکر کو رکھا ہے, اور ابھی میرا اپنا اسلحہ بھی خدا کی کبریائی ہے, میرا اپنا اسلحہ بھی خدا کی عظمت و بزرگواری ہے. پس روایت کہتی ہے کہ جب بندہ مومن کہتا ہے ایک دفعہ اللہ اکبر, خداوند کریم قرب کا پہلا مرحلہ اس سے طے کرواتا ہے, یعنی راہ معنوی میں عالم روحانیت میں آسمان کا پہلا حصہ اس کے لیے کھل جاتا ہے. لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ قرب کی اور آگے بھی منزل پر جائے تو مستحب مؤکد ہے کہ سات دفعہ تکبیر کہے. جب بندہ سات دفعہ تکبیر کہتا ہے تو یہ جو سات آسمانوں کا فرق ہے یہ ختم ہو جاتا ہے, اور انسان نماز کی حالت میں کعبہ قوسین کی منزل پر جاتا ہے, اتنا نزدیک کہ گویا وہ عرش پر موجود ہے. خدا اسے اپنے قرب کے اتنے نزدیک لے آتا ہے کہ وہ شیطان کے بس سے نکل جاتا ہے. ہاں آغاز نماز میں ہی خدا اتنا قرب دے دیتا ہے, یہاں تک کہ شاہد مثال کے طور پر کہ آیا ایسا کہنا درست ہے یا نہیں, ہر بات کا ثبوت, ہر بات کے لیے سند ہم حدیث رسول لاتے ہیں, یہ سب جانتے ہیں. कि हमारे लिए जो बेहतरीन सनद है वो हदीस रसूल है, और हदीस रसूल में मिलता है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ लेकर गए और परवरदिगार आलम ने उन्हें अपने कुर्ब का ऐसा मकाम अता किया कि जो काबा कौसैन का था, यानी जितना तीर और कमान का आपस में फासला होता है, यानी फासला ही नहीं होता, ये कहा इसलिए जाता है, तमसील इसलिए दी जाती है ताकि लोगों को समझ में आए, वरना तीर और कमान ऐसे ही है जैसे एक ही चीज है। बस खुदावंद करीम ने जब इतना कुर्ब दिया तो रिवायत कहती है कि रसूल अरबी ने जब खुदा के जलवाए जलाल और जमाल को देखा तो चाहा कि उसकी तारीफ करें, उसकी हम्द बजा लाएं। हम्द बजा लाने के लिए ज़बाने रसूल ने सूरह हम्द, सूरह तौहीद से बेहतर, सूरह फातिहा से बेहतर किसी सूरह को ना पाया, लिहाजा उसकी तिलावत की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदा का कलाम खुदा ही के शायान शान है। जिस तरह कहते हैं कि हजरत यूसुफ के जमाने में लोगों ने चाहा कि हजरत यूसुफ को कोई बहुत खूबसूरत चीज हदिया करें, बहुत दिमाग लड़ाया बहुत ज्यादा कि कोई प्यारी सी चीज, कोई हसीन सी चीज, क्योंकि यूसुफ हसीन है। तो किसी आकल ने कहा कि यूसुफ को यूसुफ ही हदिया किया जा सकता है, हैं? जमाल को जमाल ही दें, हुस्न को हुस्न ही दें, बस हुस्न यूसुफ को किस तरह यूसुफ को हदिया करें कि खूबसूरत और शफाफ आईना उसके सामने रख लें कि यूसुफ तेरे लिए, तू ही तेरा शाया निशान है। यही कैफियत थी कि जब खुदावंद करीम के नजदीक रसूल खुदा गए तो खुदा की तारीफ के लिए खुदा ही के कलाम को अर्ज किया और सूरह फातिहा की तिलावत फरमाई, यहां तक कि जब कुर्ब और ज्यादा हुआ तो खुदावंद करीम की तारीफ में खुदा की वहदानियत को देखते हुए उसका मुशाहिदा करते हुए फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, खुदा एक है, खुदा एक है, अल्लाहुस्समद, वो किसी का नियाजमंद नहीं, लम यलिद वलम यूलद, नबी देख रहा है, मुशाहिदा कर रहा है और फिर कह रहे हैं और फिर बयान फरमा रहे हैं, यहां तक कि जब खुदा ने देखा कितनी प्यारी तौसीफ मेरा महबूब मेरी कर रहा है, कुर्बत और ज्यादा हो गई। ये वो मकाम था जहां सीना रसूल खुदावंदे करीम के नूर जुलजलाल को तहम्मुल ना कर सका और सर झुका लिया और सर रुकू में चला गया और कहा सुभान रब्बी अल अज़ीम व बिहम्दी, ऐ खुदा तू अजीम है और मैं अपने आप को तेरे सामने अब्द समझते हुए, बंदा समझते हुए झुका लेता हूँ। यहां तक के रसूल खुदा ने 7 दफा सुभान रब्बी अल अज़ीम व बिहम्दी, खुदा की अजमत और अपनी इंकिसारी का एतराफ किया। इतना कहना था कि उसी वक्त रिवायत कहती है कि जितने भी मलाइका अतराफ में थे, तहते अर्श पर थे, दूसरे आसमानों पर थे, वो सब खुदा की तस्बीह कर रहे थे, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे। लिहाजा रसूल खुदा जो खुदा के इतने कुर्ब के मकाम पर थे, देख रहे थे ये ज़ात जुलजलाल है और तमाम मलाइका खुदा की तस्बीह और हम्द कर रहे हैं, लिहाजा रुकू से खड़े होते हुए फरमाया समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन रहा है वो खुदा जिसके लिए तुम हम्द कर रहे हो, मैं गवाह हूं, मैं देख रहा हूं। ये कहते हुए खड़े हुए खुदा को अपने महबूब की यह अदा इतनी पसंद आई कि कुर्बत और ज्यादा हो गई और सीना अथरे रसूल खुदा इस कुर्बत को तहमल न कर सका, खुद को जमीन के हवाले कर दिया और सजदे की कैफियत में आकर कहा सुभान रब्बिल आला व बिहम्दी, तो अजमत से भी ज्यादा ऊंचे मरहले पर।
Let's go.
بس رسول خدا نے فرمایا سبحان ربی الاعلی وبحمدی، تو عظمت سے بھی اونچے مقام پر ہے، اور میری انکساری اور بھی زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ 7 دفعہ فرماتے رہے سبحان ربی الاعلی وبحمدی، سبحان ربی الاعلی وبحمدی. اب جو دل کو کچھ قرار آیا اور سجدے سے سر اٹھایا اور ذات پروردگار کو دیکھا تو کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اے خدا میں تجھ سے طلب مغفرت کرتا ہوں، اور پھر فرمایا واتوب الیہ، اور میں تیرے پاس آ گیا. ہاں میں تیرے پاس آ گیا، کتنا خوبصورت ہے یہ جملہ کہ میں آ گیا، میں تیرے سامنے ہوں، آؤں گا، آتا ہوں، آ گیا، میرے تیرے سامنے ہوں. اور جب یہ فرمایا تو اس کے بعد خداوند کریم نے اپنے نبی کی، اپنے محبوب کی صدا کو اتنا پسند کیا، روایت کہتی ہے کہ قرب انتہا مرحلے پر تھی، انتہا مرحلے پر تھی، جب آپ 2 سجدوں کے درمیان تھے، یہاں تک کہ جب خدا نے قرب کی انتہا کی، آپ نے دوبارہ سر سجدے میں رکھا، اپنی اور اپنی عاجزی اور انکساری کا ایک دفعہ پھر اعلان فرمایا، اور اب جو سجدے سے اٹھے ہیں تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں گواہ ہوں، میں نے مشاہدہ کیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ دیکھو خدا ایک ہے. بہت زیادہ واضح کر کے سمجھاؤں بات کو، ہاں دیکھ رہے ہیں، اشہدو گواہی دیتا ہوں، میں گواہ ہوں، میں شہادت دیتا ہوں. تبھی تشہد 2 سجدوں کے بعد ہے کہ رسول خدا نے گواہی دی، اشہدو انا محمدن، یہ نبی کی محبت ہے، اشہدو انا محمدن عبدہ، میں پہلے تیرا بندہ ہوں، اور کیونکہ تو نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے پھر میں تیرا رسول ہوں. یہ رشتہ بندگی کا ہے، یہ عبودیت کا ہے. بس فرمایا کہ اسی لیے نماز کے آخر میں سلام ہے، کیونکہ عبد و معبود کی ملاقات کا اختتام اور خالق بندے کا بندے کے ساتھ ملاقات کا آغاز. جب بندہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام آخر میں نماز کے، تو یہ سلام خدا کی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ سلام مخلوقات کے لیے ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ گویا دوران نماز میں یہاں تھا ہی نہیں، میں اس دنیا سے مبرہ ہو گیا تھا، اٹھ گیا تھا، چلا گیا تھا، میں اس عالم سے برتر ہو گیا تھا، اور میں اپنے وجود کو خالق کے وجود کے حوالے کر چکا تھا، مخلوقات سے میں نے اپنے آپ کو کاٹ دیا تھا، اب میں پلٹ کر مخلوقات کی دنیا میں آیا ہوں. تو تمام مخلوقات کو کہتا ہے آخر نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ میں اس دنیا میں نہیں تھا، اب ہماری گویا دوبارہ سے ملاقات ہوئی ہے. یہ وہ منزل ہے جہاں پر ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ کوئی بھی بندہ نماز کے آخر میں سلام خدا کو نہیں بھیجتا، ان اللہ هو السلام ومنه السلام والیہ السلام، خدا تو خود سلامتی ہے، اور تمام سلامتیاں خدا کی جانب سے ہیں، اور ہر سلامتی کی بازگشت اسی کی طرف ہے. تو بندہ کیسے اس خدا پر سلام بھیج سکتا ہے؟ یہ سلام جو نماز کے آخر میں ہے، یہ بندوں کا بندوں کے لیے ہے، مخلوقات کا مخلوقات کے لیے ہے، عبد کا عبد کے لیے ہے، معبود کے لیے نہیں ہے، الہ کے لیے نہیں ہے. بس یہ ہے وہ ہتھیار جو خداوند کریم بطور نماز سجدے کے ذریعے سے بندے کو دیتا ہے، جس کے ذریعے انسان شیطان کے ہر حملے کو اوپر اور نیچے سے روک سکتا ہے. اور اس کے بعد شیطان خود کہتا ہے کچھ افراد میرے دشمن ہیں جو مجھ سے دشمنی کرتے ہیں. شیطان دشمن ہے، لیکن جو مؤمنین ہیں، جو صالحین ہیں، وہ شیطان سے دشمنی کرتے ہیں. ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدو، تم بھی دشمنی کرو، تم بھی اس کے ساتھ جو حملہ وہ تمہارے اوپر کرتا ہے اسے ناکام بنا دو. اور اس کے حملات کو ناکام بناتے ہوئے اسے دشمنی کرنے کا پہلا راستہ، پہلا قدم یہ ہے کہ انسان ہر وقت باوضو رہے. جو انسان وضو کرتا ہے، حدیث میں ہے کہ خدا اس کے چاروں طرف حصار کھینچ دیتا ہے، شیطان اس کے نزدیک جانا چاہتا ہے، حملہ کرتا ہے، اس کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہے، کہہ نہیں سکتا، بہت ساری رکاوٹیں آ جاتی ہیں، وہ نزدیک نہیں آ سکتا. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ انسان جو ہر وقت اپنے عیوب پر، اپنی خامیوں پر، اپنی برائیوں پر نظر رکھتا ہے اور اپنا تزکیہ اور تزکیہ کرتا ہے، شیطان کبھی بھی اسے مات نہیں دے سکتا. اور خود کہتا ہے شیطان کہ یہ میرا دشمن ہے، میں اسے برائیوں اور خامیوں میں اور غلطیوں اور گناہوں میں ڈالتا ہوں، یہ ان تمام غلطیوں کو دھو دیتا ہے،
میں سارا دن زحمت کرتا ہوں لیکن یہ دل کے آخر میں آ کر میری تمام زحمتوں کو دھو ڈالتا ہے، خدا سے توبہ کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا ہے، میں بار بار اس کے لیے جال بنتا ہوں، یہ جال پھاڑ دیتا ہے، بس میرے حملات اس کے لیے کامیاب نہیں ہوتے۔ بس وہ انسان جو ہر روز اپنا محاسبہ کرے، اپنے گناہوں کو ایک دفعہ دیکھے، وہ شیطان کے حملات سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ جو انسان ایک دن ایک گناہ کر کے گزارے اور دوسرے دن وہ گناہ کرتا رہے، یا بات کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے اس طرح کہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، مثلا ایک بہت عام سی بات جو کہی جاتی ہے، فلانی جو ہے وہ اپنی پھپھی کی طرح نکچڑی ہے، کہتے ہیں نا، یہ چیز جینس میں آتی ہے، یہ چیز انسان کو اس کے اس سے جو پیچھے سے خون چلا رہا ہے اس میں سے آتا ہے، یہ جراثیم ہیں جو منتقل ہوتے ہیں خون میں۔ یہ خون، اس کو تھوڑا سا کھول کے آپ کے سامنے رکھوں، یہ حقیقتاً شیطان ہے جو نسل در نسل ٹرانسفر ہوتا ہے۔ جس طرح بری خصلتیں طبیعت میں آتی ہیں، جس طرح بری عادتیں بطور عادت بڑوں سے آتی ہیں، اسی طرح اچھی خصلتیں بھی آتی ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا وہ گناہ اس کے اوپر 50% اثر رکھتا ہے۔ میں جھوٹ بولوں گی، وہ گناہ میرے اوپر 50% اثر کرے گا، لیکن کیونکہ وہ گناہ میری عادت بن چکی، میرے وجود کا حصہ بن گیا، میری فطرت ثانیہ بن گئی، وہ میری بیٹی کے اندر جائے گا۔ اس کے اندر وہ 50% ماں نے دیا، اس کی تربیت نہیں کی، وہ 50% باقی ہے، اس نے اس 50% کو 60% میں بدل دیا، اور اس نے کیونکہ اس کی تربیت نہیں ہوئی، اس نے اسے آگے 70% کر کے دیا۔ پھر اس کے بعد وہ اگلی نسل میں 80% گیا، پھر وہ 90% گیا، پھر وہ 100% گیا، اور پھر کہتے ہیں یہ فلانی کی طرح ایسی ہے، یہ نیچر بن چکی ہے، یہ عادت بن چکی ہے، یہ خون میں شامل ہو چکا ہے۔ بس اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنا تصفیہ کرے، اپنا تزکیہ کرے، اپنے اندر آنے والی بری عادات کو فوراً ختم کر دیجئے، تاکہ شیطان ہمارے وجود کے اندر، ہمارے خون کے اندر، ہماری نسل کے اندر سے مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ اگر تربیت پہلے ہی مرحلے پر ہوتی ہے، اگر میں اپنی ہی تربیت کر لوں، وہ 50% ضائع ہو جاتا ہے، اگر اولاد کی تربیت ہو جائے تو وہ 60% ختم ہو جاتا ہے۔ بس یہ چیز منتقل ہوتی ہے، اسی لیے شیطان کہتا ہے میرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے کہ جو ہر وقت اپنا تصفیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ شیطان کہتا ہے میرا اس سے بڑا دشمن وہ ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے، جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو گویا میری وہ پوری کمر توڑ دیتا ہے اور میرے جسم کو قطعہ قطعہ کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ روزہ افطار کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے تو گویا وہ مجھے رسیوں میں جکڑ دیتا ہے، میں چاہتا ہوں اس کے نزدیک جاؤں لیکن نہیں جا سکتا۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنے آپ کو خدا کی ملاقات کے لیے، یعنی افطار کے لیے تیار کرتا ہے، تو میں بار بار اس کے کان میں کہتا ہوں جلدی سے کھا لے، لیکن وہ خدا کو یاد کرتا ہے، تو وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جب میں مر جاتا ہوں، مجھے موت آ جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہوں، روزے کی طاقت ہے۔ یہاں تک کہ کہتا ہے کہ اس سے بڑا میرا دشمن وہ ہے کہ جو صالحین کی ہمنشینی اختیار کرتا ہے، جو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، جو اپنے سرکل کو سب سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات اسی کے حصے میں کہتی چلوں، یہ آلیبا کی گھڑی بہت تیز چلتی ہے، میں بڑی دیر سے اسے پکڑ رہی ہوں کہ نہ آگے نہ جا، تھوڑی باتیں کرنی ہے، وہ پھر بھی جا رہی ہے۔ بس صالحین کی ہم نشینی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے سرکل کو، جو اپنے اطراف کے لوگ ہیں، اگر چاہتا ہے کہ شیطان کے حملات سے محفوظ رہے، تو چاہتا ہے کہ وہ ہم نشین افراد صالح اور نیک ہوں۔ اسلام کا معیار، اسلام نے جو دائرہ بنایا ہے، وہ بہت جدا ہے۔ دیکھیے، امام نے ظہور کے وقت 313 افراد کا ساتھ حاصل کرنا ہے، 313 کس زمانے سے؟ جب سے آپ نے غیبت کی ہے اور جب تک آپ ظہور فرمائیں گے تب تک۔ 313 زیادہ ہے؟ زیادہ نہیں، 313 بہت کم ہے۔ شیعوں کی تعداد کتنی ہے ابھی کربلا میں؟ 95 لاکھ، ہاں تقریباً 1 کروڑ صرف کربلا میں جمع ہوئے، ان میں سے 313 نہیں ملے۔ کوالٹی ہے، ہاں جو قدر رکھی گئی ہے, جو معیار رکھا گیا ہے, وہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنے صالح افراد چاہیے ہیں, ہم نشینی امام کن کے ساتھ, کیسوں کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. جو چاہتا ہے شیطان کو شکست دے وہ بھی جان لے کہ امام نے اپنا معیار اتنا اونچا رکھا ہے, ہم بھی ہر اچھے برے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, ہمارا بھی ایک معیار ہے, ہم بھی صالحین کے ساتھ بیٹھیں گے, ہم بھی نیک سوچ رکھنے والے, نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے. بس واضح کرتی ہے یہ چیز کہ انسان کو کس طرح سے اپنے صالح اور اپنے ہم نشین اور اپنے اطراف, اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کن کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھنا ہے. کیونکہ روایت میں ہے کہ جب تم کسی فرد کے ساتھ اپنی ہم نشینی رکھتے ہو تو اس سے ہم اس لیے تمہیں منع کرتے ہیں کہ جو تمہارا ہم نشین ہے وہ تمہارے ساتھ فکر کا تبادلہ کرتا ہے, اور جب افکار کا تبادلہ ہوتا ہے تو انسان اپنے اعمال کو اپنے افکار کے مطابق ڈھالتا چلا جاتا ہے, اور تمہارے اعمال ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے ہمارے افکار, جیسی ہماری سوچ ہے, جو ہمارے نظریات ہیں. بس کبھی بھی سوء اذن میں نہ بیٹھو, کبھی بھی برے خیالات کے حامل افراد میں نہ بیٹھو کہ یہ تمہیں خسارے کی طرف لے کر جائیں گے. یہاں تک کہ وہ فرد جو شیطان کا دشمن ہے وہ ہے جو قاری قرآن ہے. شیطان کہتا ہے کہ میں اس گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. فرد چھوڑیے, خاندان چھوڑیے, اہل و عیال چھوڑیے, شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں میرا داخلہ ممنوع ہے جس گھر میں روزانہ قرآن کی 50 آیات تلاوت کی جاتی ہوں. میں اس گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا بھی ہوں تو ملائکہ نے ایسا اسے حصار میں لیا ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں ان کے نزدیک جاؤں لیکن نہیں جا سکتا. میں ان کے مال پر تصرف رکھنا چاہتا ہوں, میں ان کے مال پر تصرف نہیں رکھ سکتا. میں ان کی اولادوں کو بہکانا چاہتا ہوں, ان کی اولاد نہیں بہکتی. میں ان کے وجود میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح ضلالت ڈالوں, ان کا وجود ضلالت میں نہیں آتا. میں ان کے نزدیک جانا چاہتا ہوں, نزدیک نہیں جا سکتا کیونکہ انہوں نے اپنے ارد گرد قرآن کے حصار کو کھینچ رکھا ہے. بس جو قاری قرآن ہے قرآن کے نزدیک شیطان آنا چاہے بھی نہیں آ سکتا. لا یمسہ الا المطہرون, کہ اس کے نزدیک نہیں جا سکتے سوائے پاک لوگوں. اور جو اپنے سینے میں قرآن کو سجائے رکھتے ہیں شیطان ہمیشہ نیست و نابود ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ شیطان کہتا ہے میرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے, میرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے, وہ نوجوان جو دین کا عاشق ہے, جو خدا کا عاشق ہے, جو راتوں کو جاگ کر عبادت کرتا ہے. میں اس نوجوان کی طرف جتنے حملات کیوں نہ کروں, جتنی ضربات کیوں نہ لگاؤں, وہ دین اور خدا سے عشق میں میرے ہر حملے کو ناکام بنا دیتا ہے. اس نے اس طرح سے اپنی طاقت کو للہ فللہ دیا ہوا ہے. دین اسلام ہے ہی نوجوانوں کا دین. کبھی بھی یہ تصور نہ کیجیے, یہ بڑا غلط کانسیپٹ ہے. مجھے بہت کہتے ہیں آپ اتنی چھوٹی سی مجلس پڑھتی ہیں. مجلس پڑھنا ہے ہی نوجوانوں کا کام. کس نے کہا کہ یہ بزرگوں کا کام ہے؟ دین میرا ہے. میری بیوی جو میری آئیڈیل ہیں وہ ٹین ایجر تھی, میں تو بڑی ہوں. اسلام جب آیا, رسول خدا کے بارے میں آیت ہے قرآن کی, میں تمہاری جانب ایک نوجوان کو بھیج رہا ہوں. حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا کہ ایک نوجوان ہے جو بتوں کو مارتا ہے. خدا نے کبھی کوئی بوڑھا بھیجا ہی نہیں. کس طرح, دیکھیے جب آپ مبعوث برسالت ہوئے, سب جانتے ہیں آپ کی عمر 40 سال تھی جب مبعوث برسالت ہوئے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان ثابت کیا رسول خدا نے کس عمر میں؟ نوجوانی میں. 40 سال سے پہلے کا دورانیہ ہر کوئی کہے گا کہ تھوڑا ادھر ادھر دھکے کھانے کا وقت ہوتا ہے, لیکن انہی ایام میں رسول خدا نے صادق و امین بن کر دکھایا. ہاں, جوانی میں ثابت کیا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں, میں سب سے الگ ہوں, سب سے جدا ہوں. یہاں تک کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے, اس وقت امیر المومنین کی عمر کیا تھی؟ 13 سال. 13 سال میں آپ نے اعلان نبوت کیا اور 23 سال کے بعد آپ کی رحلت ہوئی. جو امیر المومنین نے اپنی عمر اسلام کو دی ہے, ابھی کیلکولیٹ کیجئے کون سی ہے. 13 سے لے کر 36 جوانی ہے. جناب سیدہ جوانی ہے, امام حسن و حسین جوانی ہے, جو دے رہے ہیں, جو سرک کر رہے ہیں, جو لگا رہے ہیں اپنی توانائیوں کو بہترین جگہ پر. عاشق دین الہی ہیں, मोहब्बत करते हैं, सब जिंदादार हैं, तो हम क्यों ना लगाएं, हम क्यों अपनी जवानी को भूल भुलैयों में गुजार कर जब टांगे कब्र में लटक जाएं और कोई चारा ना रहे, तब जाकर नाउज़ुबिल्लाह उस वक्त कहें कि अब ईमान को क्या काम है, कर तो कुछ नहीं सकते, जो कर सकते थे हमने अपनी हवा और हवस की नजर कर दिया, अब तो तवानाइयां खत्म है, कोई ताकत नहीं रही, अब बताएं करना क्या है, क्या करेंगे। जब तवानाई थी तब तो सर्फ नहीं की, इसीलिए शैतान कहता है कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो दीन का आशिक है, नौजवान भी है और अपनी तमाम तवानाई को खुदा के लिए सर्फ करता है, रात को जागता है खुदा के लिए जागता है, मैं उसे अपनी तरफ बुलाता हूं तो मेरी पकड़ में ही नहीं आता, दुश्मन है वो मेरा, मैं हिकमत अमली तरतीब देता हूं वो सबको बिगाड़ डाल देता है, दुश्मनी करता है मेरे साथ, दीन का आशिक है, ये मेयार है इस्लाम का, ये मेयार है मेरे और आपके दीन का। जो नौजवान बच्ची यहां मौजूद है कभी ये तसव्वुर ना करें कि हम अभी छोटे हैं, बड़े होंगे तो फिर देखा जाएगा, नहीं हरगिज नहीं, यही उम्र है, यही वक्त है, यही तवानाइयां जो अपने करियर को बनाने के लिए, जो अपने वजूद को सजाने के लिए, संवारने के लिए सर्च की जा रही है, यही मोहम्मद वाले मोहम्मद को भेजिए, यही उनके हवाले कीजिए, इन्हीं को उनके उनके लिए जब सर्च करेंगे तो फिर देखिए किस तरह से हमारे लिए तमाम हमलात, तमाम मुश्किलात, दुनियावी उखरवी बरज़ख की महशर की हर चीज हल होती हुई दिखती है, और खुदा किस तरह से फलाह पाने वालों में, कामयाबी पाने वालों में उनका नाम लिखता है। एक छोटी सी मिसाल मैं अगर दूं टीनेजर्स के लिए, करबला से बहुत सारी मिसालें बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन करबला का एक मुजाहिद है 13 साल का, कासिम इब्ने हसन, आपसे कहा नहीं जाता जिहाद करने आओ, कहा नहीं जाता कि आप पर जिहाद वाजिब है, लेकिन खुद जाकर सवाल करते हैं, ये उस्वा है, ये मिसाल है, ये बेहतरीन एग्जाम्पल है कि अगर आप टीनेजर हैं बड़े समझेंगे कि शायद आप नहीं कर सकते, खुद जाकर कहें मैं आशिक है खुदा हूं, मैं आजादार इमाम हूं, मैं कनीज ज़हरा हूं, मैं करना चाहती हूं, बताइए मेरे लिए क्या है, क्या मेरा नाम कनीजी के लिए है या नहीं। और देखिए हमारे बुजुर्गों के दिल बड़े नर्म हैं, बहुत नर्म है, अभी मजलिस खत्म होगी देखिए मुझे कितनी दुआएं मिलती हैं, कितनी मोहब्बत से मिलते हैं आशिक खुदा से, आशिक अहले बैत से, इस मंबर इस मजलिस अदा से मोहब्बत करने वाले से। मेरे पास इल्म कुछ भी नहीं, ये दुआएं हैं जो काम आती हैं, हर दिल से निकली हुई दुआ, और कितने लोग जब आंसू बह रहे होते हैं और दुआ मांगते हैं तब नेमत का एहसास होता है, खुदाया कितना थोड़ा सा वक्त राह अहले बैत में सर्व करते हैं और कितना खुलूस वापस मिलता है, हमारा अमल कबूल है या नहीं हम में से किसी को नहीं पता, लेकिन जो मोहब्बत आ रही है वो कितने खुलूस के साथ आ रही है, उसका कितना ऊंचा मेयार है। बस जब अपने आप को हुसैन और नाम हुसैन से आजादारी से स्पर्श आजाद से जोड़ देते हैं, अपनी तमाम तर तवानाइयां सर्फ कीजिए कनीजी अहले बैत के लिए। मैंने आपके साथ पहले भी बयान किया कि जब ये फर्श अज़ा बिछती है तो एक दुखियारी माँ अपने बालों को परेशान किए, अपना गरेबान त्याग किए इस फर्श अज़ा पर आती है, अपने फर्जंद हुसैन, अपने लाल अब्बास, अपने जिगर पोशा अकबर का माता है। मैं नहीं जानती इस फर्श अज़ा पर कितनी सादात बीवियां मौजूद हैं, बड़ी माजरत के साथ आज जितनी भी सैयदा यहां बैठी हैं उन सबसे कहूंगी आज उनके जद अमजद इमाम हुसैन की मुसीबत मुझे पढ़नी है। बड़ा खुशनसीब है वो खून जो सैयदों की रगों में दौड़ रहा है, सलाम है उस खून पर जिसे शहादत के जरिए से आपके बदन तक मेरे आका ने पहुंचाया, बड़ा मुकद्दस है आपका वजूद इस फर्श अज़ा के लिए, आपकी मां ज़हरा आपसे पुरसा लेने आई है।
اپنے فرزند کا، اپنے بیٹے کا، جس کی شہادت کے منظر کو دیکھ کر ملائکہ میں تہلکہ مچتا ہے، کیوں نہ مچتا؟ ملائکہ گریہ کیوں نہ کرتے جب جنت چھوڑ کر زہرا فرش پر آ گئی اور زہرا سرزمین کربلا چھوڑ کر یہاں ہمارے درمیان اس گریہ میں شامل ہونے آئے ہیں؟ ملائکہ کیوں نہ آئے ہیں؟ فرشتے کیوں نہ نازل ہوں؟ روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین کے تمام عوان و انصار اپنی اپنی جانیں لٹا بیٹھے، کوئی بھی نہ بچا، سامنے دیکھا لشکر آگا، پلٹ کر دیکھا اہل حرم بے بس و لاچار، دائیں جانب دیکھا گنج شہیدہ، بائیں جانب رخ کیا اڑتی ہوئی خاک، آسمان کی طرف دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر تنہا امام نے صدا دی، ہل من ناس من ینصرنا، ہل من یغیث مغیث یغیثنا لوجه اللہ، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کیا کوئی ہے جو میری فریاد سنے؟ اتنا کہنا تھا کہ روایت کہتی ہے کہ اصغر نے نصرت کی، اصغر کو سلایا، میرے آقا نے ایک دفعہ زلزلہ پر سوار ہونے سے پہلے خیمے کی جانب رخ کر کے کہا، اے فضلو، اے فاطم، اے فاطمہ بنت الحسین، اے سکینہ، اے ام لیلا، اے ام فاطمہ، اے ام کلثوم، اے زینب کبری، علیکن منی سلام، تم پر سب پر میرا سلام ہے. آخر یہ کہہ کے زلزلہ پر سوار ہوئے، چند قدم آگے بڑھے زلزلہ رک گیا، چند قدم چلے زلزلہ پھیل گیا. میرے آقا نے زلزلہ کے کانوں میں کہا، اے اسد بابا، یہ آخری زحمت ہے جو تیرا آقا تجھے دے رہا، اس کے بعد تجھے زحمت نہ دوں گا، یہ آخری سواری ہے جو تجھے کے جانے والا ہے، مجھے اپنے ساتھ مقتل کی جانب لے جا. اتنا کہنا تھا زلزلہ نے اپنا سر جھکا لیا، اپنے سموں کی طرف دیکھنے لگا. آقا نے جو دیکھا، سکینہ سمے اسفار سے لپٹی ماما کو روک رہی ہے، دنیا کا مظلوم ترین ماں، دنیا کی مظلوم ترین بیٹی، سینے پر بچی کو سلایا، سر زمین کربلا پر ریت کا تکیا بنا کر اپنی بچی کو سلایا. اے مہربان حسین، جب اپنے بچوں کا نرم بستر پر سلانا، میرے حسین کی اس مصیبت کو ضرور یاد کرنا، جب اپنے بچوں کو محبت سے چومنا، میرے حسین کی اس نیکت کو یاد کرنا. اللہ اللہ، حسین زلزلہ پر سوار ہوئے، قوم اشقیا کے سامنے کھڑے ہوئے، آخری خطبہ دیا، اتمام حجت کی، ایک پتھر آیا جس نے حسین کی پیشانی کا بوسا لیا، خون نکلنے لگا، آپ نے خون ہاتھ میں لیا، آسمان کی جانب رخ کر کے کہا، خدا گواہ رہنا، میں نے جنگ کا آغاز نہ کیا، یہ اس کو مار رہے ہیں جو تیرے محبوب کا فرزند ہے. یہ کہہ کے میرے آقا ایک قدم آگے بڑھے، لشکر عمر ابن سعد سے ایک تیر آیا، ایک تیر آیا جو آپ کی پیشانی پر لگا، خون کا پارا پھوٹا، یہ فرماتے ہوئے، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، میرے آقا نے حملہ کیا، حملہ کرتے جاتے تھے، خشک زبان سے فرماتے تھے، تم ہی